اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اے معبود، ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جسے تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت اور طاقت دے، اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل و رسوا کرے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والے قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما. الہی آمین. محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر خدا کی توفیق اور آپ سب ناظرین کی دعاؤں کی برکت سے آپ کی خدمت میں اپنی ٹیم کے ہمراہ حاضر ہوئے ہیں. میں آپ سب کی خدمت میں اپنی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ تسلیم عرض کرتا ہوں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے. خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ ان گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں روزے سے ہیں اور روزے کا حقیقی حق ادا کرنے میں مشغول ہیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن کے بعد ہماری گفتگو جو ہوتی ہے اس کا موضوع چینج کیا جاتا ہے، اب تبدیل کرتے ہیں ہم اور کسی نئے موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، کوئی نیا ٹاپک لیتے ہیں، کسی نئے مہمان کو بلاتے ہیں تاکہ آپ بھی نئے مطالب اور نئے موضوع اور نئے مہمانوں سے لطف اندوز ہو سکیں. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اور آداب قرآن پہ بحث کریں، چونکہ بہار قرآن ہے. بہار قرآن میں اگر ہم قرآن پہ بحث نہ کرے، قرآن سے متعلق معلومات میں اضافہ نہ کر سکے، تو پھر کیا کریں؟ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے. ہر روز کی طرح آج بھی جناب کفایت حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جو ہمارے پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی طرح سے ہم ناظرین کے دلوں کو قرآن اور ان جو مطالب اسلامی ان سے منور فرما دے رہیں گے.
الہی آمین. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طرح تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی محبتیں ہیں جو مجبور کرتی ہیں یہاں آنے پر. اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر دعا سلام کرتا ہوں ناظرین سے. ناظرین کرام، پروگرام میں اپنے میزبان کفایت حسین کا بھی سلام قبول کیجئے، اور جیسا کہ ابھی بشیر صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج سے ہماری گفتگو شروع ہوگی آداب قرآن کے اوپر. ناظرین، بڑا عظیم مہینہ ہے، خداوند عالم کا مہینہ ہے، شہر اللہ جس کا نام ہے، اور قرآن بڑی عظیم نعمت ہے جو اس میں نازل ہوئی ہے. اگر اس کے فضائل و کمالات کو جاننا ہے تو ہمیں احادیث نبوی اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کو دیکھنا ہوگا، چونکہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ کچھ نہیں ہوگا. تو مختصر یہ احادیث سے ملتا ہے کہ قرآن خداوند عالم کی عظیم ترین نعمت ہے، جس میں پوری انسانیت کی فلاح و بہبودی کا سامان موجود ہے. قرآن خداوند عالم کی وہ عظیم رسی ہے کہ جس کو پکڑنے والا اور جس کو مضبوطی سے تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا. قرآن خداوند عالم کا وہ مکمل دستور حیات ہے کہ اس پر گامزن رہنے والا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے والا سعادت دارین سے ہمکنار ہوگا. اور قرآن کی وہ مبارک آیتیں وہ ہیں کہ جن کا پڑھنے والا عظیم اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اطمینان و سکون، فرحت و انبساط اور زیادتی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. اور یہ تنہا پوری کائنات میں وہ واحد کتاب ہے کہ جو کثرت تلاوت سے کبھی پرانی نہیں ہوتی اور جس کو پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے. اور ناظرین، یہ کلام، یہ رب العالمین کا کلام ہے. اس کی آیات فرامین الہیہ ہیں، اس کی رہنمائیاں ارشادات ربانیہ ہیں، اور کلام مجید قرآن مجید مکمل شفا ہے جو دلوں کو استقامت بخشتا ہے، جو شکوک و شبہات کے روگیوں کو نسخہ کیمیا عطا کرتا ہے، جو خواہشات نفس اور طاعت شیطانی کے اسیر مریضوں کے لیے ربانی علاج تجویز کرتا ہے۔ تو یہ مختصر کچھ صفات تھے قرآن کے جو احادیث سے ہمیں ملے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہماری پوری گفتگو آداب قرآن پر ہوگی، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پورے طریقے سے ہمارا ساتھ دیں۔ جی بشیر صاحب،
بہت ہی اہم چیزیں، یعنی اگر ہم آج سے آداب قرآن پہ کچھ دنوں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو آداب قرآن سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ آداب قرآن میں جو سب سے اہم چیز، تو ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارے جو مہمان ہوں گے یہاں پہ وہ اصل میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن جہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان یعنی اسی میں قرآن نازل ہوا ہے، تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا جتنا بھی ہو سکے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کر سکے اور قرآن کو صحیح معنوں میں ہم
سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جو شہر رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا، اس کے لیے کہا گیا کہ انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی اگر قرآن کی فضیلت ہے تو ایک بہت بڑا اس کی فضیلت کا حصہ جو ہے وہ قرآن کے نزول کے سبب ہے،
نزول کے سبب ہے، بے شک، یعنی شہر رمضان کا حصہ ایک اہم ہے نزول قرآن کے سبب، اس کی صفاتوں میں اضافہ ہوتا ہے،
بے شک،
بالکل۔ لہذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایران میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہم قم المقدس میں ہے کہ ہر مسجد میں یا حرم مطہرہ حضرت معصومہ علیہ السلام میں کہ ہر روز ظہر کے وقت جو ہے ایک جز کی تلاوت ہوتی ہے،
بالکل،
ہمارے عجیب سما ہے،
ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، چونکہ یہاں سے خود یعنی ہمارا جو یہ چینل ہے صحت ٹی وی، اس کے ذریعے بھی اس کے کچھ جو ہے یعنی مناظر پیش کیے جاتے ہیں ناظرین کے لیے، بے شک،
تو بہت ہی اچھی چیز ہے، یعنی آپ کو بھی شرف حاصل ہوا ہوگا، گئے ہوں گے آپ بھی، بالکل، یہاں جو مدارس ہوتے ہیں، جو اسکولز ہوتے ہیں، ان میں بھی اس طرح کی قرآن خانی اور ترتیل خانی کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے کہ اس ثقافت کو اور اس حصے کو ہم اپنے ممالک میں اور اپنی مسجدوں میں، اپنے مدارس میں، اپنے اسکولوں میں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں،
اور وہ ایک جملہ جو روزانہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پروگرام ہمارا مہمان خدا ہے اور خداوند عالم جو ہے وہ اس میں مثلا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، اور قرآن جو ہے وہ دسترخوان
ہے،
تو ہمیں اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پر کام کرنے کا سلسلہ شروع کریں، اور پھر پورے سال وہ جاری رہیں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، درس قرآن منعقد کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف رمضان میں کرتے ہیں، پھر 11 مہینے کچھ نہیں کرتے، اگلے سال پھر رمضان میں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سلسلہ پورے مہینے پورے سال جاری رہنا چاہیے، اس کے فیوزات سے ہم
استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ وقت ہو چلا ہے کہ ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کو، اپنے جو مہمان ہیں ہمارے، ان سے بھی ملاقات کرا دیں۔
جی بالکل انشاءاللہ۔
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا
تو ناظرین آپ کو پھر سے پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ آخر تک دیں گے ہر روز کی طرح. تو آئیے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک عظیم ہستی آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہے جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہے. آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. کفایت صاحب آپ جی ملاقات کرائیں ہمیں.
ہاں ملاقات بھی کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بڑا اہم موضوع ہے ہمارا آداب قرآن, یعنی ہمیں اس کی واقعی تلاوت کے آداب بھی سیکھنے ہیں, خود قرآن کی عظمت کے اوپر بھی جو ہے انشاءاللہ کچھ قبلہ سے ہم استفادہ کریں گے اور گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور قبلہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا نام نامی ہے جناب بلال حسین جعفری صاحب قبلہ, تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, قبلہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قبلہ ہماری طرف سے بھی سلام قبول کیجئے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ان گرمی کے ایام میں اپنا قیمتی وقت نکال کے شہر کے اسٹوڈیو کو مزین فرمایا. بہت بہت شکریہ آپ کا.
بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزوں کا وقت اور روزوں کے ایام ہیں, گرمی کا موسم ہے.
بالکل اگر آپ بھی چاہتے ہیں ناظرین سے دعا سلام.
میں بھی ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ مبارک کے مہینہ بابرکت سے اور قرآن مجید کو جس میں اس کا نزول ہوا ہے اس سے ہمیں صحیح طور پر بھرپور استفادہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ہمیں یہ پیغام آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
تو کوئی خاص سوال آپ نے اگر
جی سوال بہت ہیں لیکن چونکہ انشاءاللہ گفتگو کا جو آج ہماری محور ہے وہ آداب ہے.
بالکل
ہم انشاءاللہ اس کے بعد والی گفتگو میں قرآن کے حوالے سے مزید استفادہ کریں گے قبلہ سے, لیکن آج کوشش یہ ہوگی کہ آداب قرآن پر گفتگو کی جائے. تو قبلہ ہم سب سے پہلے آداب اور شرائط کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ قرآن کے آداب اور شرائط کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم خود کلام اللہ کے پاس جاتے ہیں
اللہ
اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیں کہ آپ کی کیا شرائط ہیں.
اس سے تو بہتر کچھ ہے ہی نہیں.
بالکل یہ سب سے
تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر کے باتیں سن کر دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں, نہیں بلکہ ہم اللہ سے ہی پوچھتے ہیں. جس طرح کے بقول عرفا ہے, عرفا کا یہ قول ہے کہ اگر آپ اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو اس کلام اللہ کی تلاوت کریں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرنا چاہے تو نماز پڑھنا شروع کریں.
اللہ اکبر. واہ
کتنا بڑی یعنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم دونوں طرفوں میں, کہ جس طرح کسی موبائل سے یا مثلا کسی گفتگو کے لیے ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو ایک بولتا ہے اور دوسرا سنتا ہے, تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خدا سن رہا ہوتا ہے.
بالکل
اسی طرح ہم نماز جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایاک نعبد کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں ہاں میں ہی عبادت کے لائق ہوں, لا تشرکونا بھی عبد اللہ ولا تشرکونا بھی. یا اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین کہ ہم تو اسے ہی مدد چاہتے ہیں, تو خدا کہتے ہیں ہاں میرے علاوہ کون ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. یہ واقعہ نے قرآن پاک کی ایک عظمت ہے کہ جو ایک امت ہے پیغمبر اسلام کو یہ خدا نے عطا کیا ہے کہ اس کے آداب و شرائط کے تحت اس سے دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کر سکتا ہے.
بے شک. اور یعنی اس طریقے سے دیکھیے, آج جتنی بھی مسلمانوں کی مشکلات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ یا تو ہم قرآن کے نزدیک نہیں ہیں,
بالکل,
یا اگر ہیں بھی تو ہمیں ہم ان کے آداب کی رعایت
نہیں کرتے,
یعنی ہماری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے دوسری کتابوں میں اور کتاب الہی میں.
جی, تو اسی وجہ سے میں نے پہلا سوال یہی عرض کیا کہ ہم آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے آداب کیا ہیں, شرائط کیا ہیں, کہ جس طرح کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے گھر میں رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, یعنی اگر اللہ کے گھر میں مسجد میں جاتے ہیں تو واضح ہے اس مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں, اسی طرح ایک قرآن پاک کو کھولنے کے آداب ہیں, اس کو پڑھنے کے آداب ہیں, تو خود قرآن ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو باوضو ہیں, پاک پاکیزہ ہیں. اور تمام مفسرین علماء اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع سب نے یہی اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر اکرم قدس سے جو روایات سے اخذ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہونا, وضو اور غسل کے ساتھ ہی اس کو مسح کر سکتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو حدیث ثقلین ارشاد فرمائی ہے اس میں تو ایک ایسا ہم چولی ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ بالکل اس سے جدا نہیں ہو سکتے, کہ جو ہے کہ جہاں پر وہ طہارت کے وہ محور و مرکز نظر آتے ہیں, اسی طرح قرآن بھی کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, اگر وہ آیت تطہیر کے محل نزول کا مرکز ہیں کہ وہ آیت تطہیر یعنی پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے, اسی طرح قرآن کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ہم پلہ ہوں, اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو
وہاں پہ انما یرید اللہ لیطہرکم
کہ وہ پاک, اسی طرح قرآن بھی یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ مجھے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ ہیں, جو باوضو ہیں, جو پاکیزگی کا لحاظ کرتے ہیں. تو پہلی شرط اور آداب قرآن یہی ہے کہ آداب تلاوت قرآن اگر آپ کریں خود جو ہے نا قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون,
یعنی وضو اور غسل, یعنی ظاہری اور باطنی,
نجاست
سے طہارت ہونی چاہیے,
پاک ہونا چاہیے انسان کو, طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے, تب اس کی طہارت سے استفادہ کرے گا.
اللہ,
جب اس کی طہارت سے فائدہ کرے گا خود خود طہر.
آپ نے بڑا اہم لفظ استعمال کیا طہارت سے, کیونکہ ایسا ہے ہم دیکھتے ہیں, میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں, ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بازاروں میں قرآن بیچتے ہیں, سیل کرتے ہیں, کبھی کبھی جو ہے کسی کافر کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے مصحف, یعنی اس کے پاس ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کو بیچ کے مادی فائدہ اٹھا بھی لے, لیکن جو اس کی طہارت اور اس کا مانوی فائدہ ہے وہ صرف اس کو ملے گا جو اس کے آداب کی رعایت کرے گا. جی بالکل.
اور پھر خود قرآن یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں, میرے آداب میں سے دوسرا ادب اور دوسرا احترام کا پہلو یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں یہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان سے اور ان اوہام و تخیلات اور وسواس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدا کی پناہ میں چلے جائیں.
جی بالکل,
یعنی پہلے سب سے پہلے یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تب یہ آداب میں سے دوسرے ادب کے ساتھ آپ قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آئیں.
یعنی بالکل سلسلے وار گفتگو ہے قبلہ کی, واقعی سب سے پہلے تو طہارت ہونی چاہیے, اس کے بعد یعنی استعاذہ, اب اس کے بعد تیسرا.
تیسرا یہ ہے کہ خود قرآن سورہ علق میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اقرأ بسم ربک, یعنی جب بھی تم اگر قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کا نام لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا,
کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اگر آپ ان کے آداب کا لحاظ نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ ایسے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس گھر میں ہوں اس گھر کے حقوق اور اس کے آداب کیا ہیں.
بے شک.
تو اسی طرح قرآن بھی کھلا ہوا نظر آئے گا کہ غالباً پیغمبر اسلام کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے, پیغمبر فرماتے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ, کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ آداب کا لحاظ نہیں کرتے, شرائط کا لحاظ نہیں کرتے کہ جن آداب کے تحت قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے, انہی میں سے یہ تین آداب یہ ہیں کہ طہارت ہونی چاہیے, استحاضہ ہونا چاہیے, اور اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا جائے. اور ویسے بھی اسی حدیث میں ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور بغیر بسم اللہ کے جو بھی کام ہے وہ ابتر ہیں, یعنی کوئی کام اچھا نہیں ہے اور اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. اور چوتھا انہی آداب میں سے ہے کہ خود سورہ مزمل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے للقرآن ترتیلا, کہ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, جلدی نہ کریں, مخارج کے ساتھ پڑھیں, اور صحیح حروف کو ان اب مخالف کے ساتھ ادا کریں تاکہ اس کا معنی صحیح ادا ہو.
جی بالکل.
اگر آپ اس کی رعایت نہیں کریں گے تو گویا کہ دنیاوی جس طرح کوئی ناول پڑھ رہا ہوتا ہے.
جی.
کوئی وہ پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہوتا ہے. جی. لیکن وہ اس اپنے وقت کے بچانے کے چکر میں اس کو جلدی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں.
بالکل بالکل.
تو ناول اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا. ویسے یہ ظاہری ہے لیکن جی. قرآن میں تو دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے نظر ہیں. تو جہاں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ تنہا پڑھنے میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو عبادت کر رہے ہو. کیونکہ پیغمبر گرامی قادر ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے چہرے کی طرف جن کی طرف نگاہ کرنا جو ہے نا عبادت ہے.
بے شک.
ایک انہی میں سے قرآن پاک ہے کہ آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہوگا اور اس کی عبادت شمار ہوگی.
بے شک.
خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کریں گے عبادت شمار ہوگی.
بے شک.
اور اسی طرح اپنے والدین اور عالم کی طرف نگاہ کریں گے تو یہ عبادت شمار ہوگی. اور پھر مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجه علی عبادہ. اگر مولا کائنات کی طرف چہرے کی طرف نگاہ کریں گے تو یہ عبادت شمار ہوگی. تو یعنی ہم آداب کا جہاں پر ایک لحاظ کر رہے ہیں ہمارے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی میں آ رہا ہے کہ ہم فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم آداب کے ساتھ ساتھ ہم استفاد بھی حاصل کر رہے
ہیں. بے شک.
استفاد.
اور یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے تو اس سے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے یعنی جو مخارج کی رعایت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں.
جی.
یعنی جب وہ جلدی جلدی پڑھیں گے نا
وہ آگے مرحلہ.
ہاں بالکل.
اور یہاں پہ ایک چیز میں بھی عرض کرتا چلوں کہ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سارے آداب تو رعایت کرتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, استعاذہ بھی کرتے ہیں اور غسل و طہارت کے ساتھ بھی آتے ہیں, لیکن جب ترتیل کی باری آتی ہے تو اس طرح سے ہم قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے کوئی گاڑی چھوٹ رہی ہے لہٰذا ہم اس کی دوڑ میں جا رہے ہیں.
ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی ہے قبلہ, وہ پورے ہندو پاک کا معاشرہ جو ہے خاص طور پر رمضان میں ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے.
کمپٹیشن ہوتا ہے بالکل.
تم نے کتنے قرآن ختم کیے
ختم
رمضان میں,
وہ مقابلہ ہوتا ہے.
مقابلہ ہوتا ہے بالکل.
تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
کوئی خیر نہیں.
ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, لیکن اگر سوچ سمجھ کے پڑھے گا تو اس سے زیادہ اجر ملے گا.
وہی جو حدیث پیغمبر ہے کہ رب تعالی
القرآن
خدا نہ خاصا, یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کوئی بھی مسلمان
قرآن پڑھنے سے وہ کہتا ہے کہ فائدہ حاصل کرے لیکن فائدہ کی بجائے خود وہ اس کا لعنت اسے شامل حال ہو رہی ہے. ہمیں آداب جب خود قرآن بتا رہا ہے اور ہم اس کا لحاظ کریں گے تو واضح ہے کہ اس قرآن سے ہم بہرہ مند ہوں گے, استفادہ کریں گے اور فیض حاصل کریں گے.
مولانا اگر آپ اجازت دیں تو جتنے آداب اور باقی کے جو آداب آپ بیان کرنا چاہیں گے ایک وقفے کے بعد آپ بیان کیجیے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جناب مولانا بلال حسین جعفری صاحب آداب قرآن کی وضاحت فرما رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین آج میں ٹی بی یعنی کہ ٹیوبرکلوسس بیماری کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی اور روزوں کیا اس پہ افیکٹ یعنی کہ اس پہ آثار کے بارے میں کچھ بولنا چاہوں گی. ٹی بی یعنی کہ ٹیوبرکلوسس یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ ایک جراثیم جس کا کہ نام مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلائز سے ہوتی ہے. اور یہ ٹیوبرکلوسس جسم کے آلموسٹ ہر کسی آرگن کو افیکٹ کرتی ہے, خاص کر لنگس کو. باقی بھی کسی بھی آرگن کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے جیسے یوٹرس کو, فیلوپین ٹیوبس کو, کڈنیز کو, کہیں پہ بھی اثر کر سکتی ہے. خاص کر لنگس میں اس کا بڑا ہی اہم رول رہتا ہے. تو اب ٹیوبرکلوسس کے کچھ علامات میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ایک پیشنٹ کو پتہ لگنا چاہیے کہ نہیں مجھے ٹیوبرکلوسس کی جانچ کرنی چاہیے. ٹیوبرکلوسس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کھانسی ایک بندے میں, ایک انسان میں جو کافی عدد تک, کافی دیر تک کھانسی لگاتار آتی رہے, کم از کم دو ہفتے تک کنٹینیو لگاتار کھانسی آتے رہے تو ایک یہ بہت بڑی علامت ٹیوبرکلوسس کی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ علامتیں ہو سکتی ہے جیسے رات کو شام کے ٹائم اس کا فیور چڑھنا, بخار چڑھنا شام کے ٹائم پیشنٹ کا کنٹینیو, وہ بھی ایک علامات ٹیوبرکلوسس کی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو پسینہ آنا, بہت زیادہ ہاتھوں اور پیروں میں پسینہ, پورے جسم میں پسینہ آنا, جسے کہ ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں نائٹ سویٹس کہتے ہیں, وہ بھی ایک علامات ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو اچانک اس کا ویٹ کم ہو جانا, کمزوری لگنا, اس کا وزن اچانک گھٹنا, اور بھوک کم لگنا، یہ سب چیزیں ایک ٹیوبرکلوسس کی علامتیں ہو سکتی ہے۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹیوبرکلوسس کا آج کل کمپلیٹ پورے اچھے سے کیور ہے، ٹریٹمنٹ ہے۔ اسے جب بھی علامتیں لگے ہمیں فوراً اپنے ٹی بی ہسپتال میں جا کے اپنی جانچ کرا کے کرانی چاہیے، اور ان کیس ہم ٹیوبرکلوسس پازیٹو، ہمارا ٹیوبرکلوسس ہو جاتا ہے ڈائگنوسس، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں پورا آج علاج ہے، جسٹ ایک 9 مہینے کا ہمیں ٹریٹمنٹ کورس لینا پڑتا ہے، جس میں ہمیں دوائیاں لینی پڑتی ہیں، اور 9 مہینے کے بعد ایک پیشنٹ پورا 100% کیور آف دا ڈیزیز ہو جاتا ہے، اور انفیکٹیو بھی نہیں رہتا ہے، انفیکشن بھی نہیں دوسرے کو دے سکتا ہے۔ تو روزے کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ، اس کے لیے بہت ہی لازمی ہے ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک ایڈوائس، ایک ان سے ایڈوائس لینی، ان سے پوچھنا کہ وہ کیسے روزہ رکھے، کیونکہ جو پیشنٹس اس میں ڈرگ تھیراپی پہ ہوتے ہیں، یہ 9 مہینے کے کورس پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ ان کو وقتاً بے وقتاً دوائی لینی پڑتی ہے، جو کہ کافی ریگولر انٹرولس پہ لینا بہت ہی اہم ہے۔ تو اس سلسلے میں انہیں اپنے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ وقتاً بے وقتاً دوائی لینا بہت اہم ہے، پلس اس کے ساتھ ان کی ہائیڈریشن باڈی کی بہت ہی ضروری ہوتی ہے، جس میں کہ ان کو اپنی جسم میں پانی بہت زیادہ ہونا چاہیے پورا دن، اس لیے ان کو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے اکارڈنگ ہی اپنے روزے رکھنے چاہیے۔ جو دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی کہ جن کو اب یہ ڈیزیز ختم ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا یہ 9 مہینے کا کورس ختم کیا ہوتا ہے، جنہیں ڈکلیئر کیا گیا ہوتا ہے ناؤ یو آر فری آف ڈیزیز، یعنی کہ اب آپ میں یہ بیماری ہے ہی نہیں، یہ ختم ہو گیا، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے روزہ رکھنے کی، وہ آرام سے اپنا روزہ رکھے، اچھے سے اپنا کھائے پیے، اپنی باڈی اچھے سے ہائیڈریٹڈ رکھے، اچھے سے پانی کی مقدار لے، سحری کے ٹائم بھی، افطاری کے ٹائم بھی، اور اچھے پروٹین، وائٹمنس، کاربوہائیڈریٹس، رچ ڈائٹ لے، جس سے کہ ان کی وہ قوت بڑھے اور اچھے سے روزہ رکھنے کے وہ کے مناسب اتر آئے۔
ناظرین اکرام، آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ایک نقطہ میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام میں کالز بھی لیتے ہیں، اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کال کیجئے۔ آداب قرآن پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ جی بشیر صاحب،
یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں اور اگر مولانا اجازت فرمائیں گے، کہ آپ نے 4 آداب کی طرف اشارہ فرمایا، پہلے تو طہارت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد استعاذہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ سے شروع ہو، اور چوتھا
ترتیب۔
تو یہ ترتیب جو آپ بیان فرما رہے ہیں، کیا اسی طرح سے ہونی چاہیے؟ کیوں ہم پہلے استعاذہ کریں پھر بسم اللہ پڑھیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر استعاذہ کریں؟
اس کی ترتیب ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی سوال، یعنی اس کی ترتیب ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نماز پہلے پڑھ لوں بعد میں وضو کر لوں گا، تو واضح ہے کہ اس کی ترتیب بھی واضح ہے۔
بالکل، یعنی آپ اس میں خود سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں طہارت بعد میں کر لوں گا، پہلے قرآن پڑھ لوں،
طہارت کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں، میں طہارت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا،
نہیں
طہارت اپنی جگہ پہ بچا،
ترتیب
دوسرا اور تیسرا جو ہے نا
وہ بھی یہی ہے،
آپ بتا رہے ہیں بالکل
یہی بارے میں، کیونکہ بسم اللہ جو ہے نا کہتے ہیں کل کل امر ذبالن لم یبدا بسم اللہ فهو
ابتر،
یعنی جو بغیر، یہ خود حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی کام ہی شروع نہیں کر سکتے، بسم قرآن تو ایک الگ بات ہے، قرآن تو واضح ہے کہ بسم اللہ جو شروع ہوتا ہے،
دیکھیں دوسرے اور تیسرے میں تو ہو سکتا ہے، یا کہیں آپ
دوسرے اور تیسرے میں ہی بات کر،
پہلا دوسرا تیسرا تو تینوں ٹھیک ہے، کنفرم ہے، آپ اس میں کو گڑبڑ مت کیجئے، لیکن جو چوتھا ہے اس کو ہم مقدم کر سکتے ہیں، ہم بسم اللہ میں بھی ترتیل کی رعایت کریں گے،
بالکل نہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، ترتیل کی رعایت کریں گے، وہاں
پہ آج یہ ہے کہ یہ جو 5 یا 6 میں آداب کرنے ہیں وہ انہی میں سے یہ ہے کہ کچھ ایسے آداب ہیں کہ جن کی پہلے پہل جو ہے نا ہمیں شروع میں رعایت کرنی چاہیے، اگر ہم رعایت نہیں کریں گے تو آداب قرآن سے ہٹ کر ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔
اور اگر آپ اس سے پہلے کہ آپ ایک اور ادب کی طرف یہ ذکر کرے، ایک اور ادب کو میں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹیلی فون کالر ہے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم، ہیلو، جی ہاں ناظرین، شاید رابطہ بحال نہیں ہو سکا، ایک آپ ہی، ہاں جی، السلام علیکم،
ہاں وعلیکم السلام،
بہت بہت خیر مقدم آپ کو اپنے پروگرام میں کہتے ہیں، اور آپ کا نام اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟
میرا نام ظفر عالم ہے، میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا، فرمائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟
میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے دکان پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک کی،
جی جی،
تو اس بیچ میں کسٹمر آ جاتے ہیں، تو میں کسٹمر کو سامان دینے میں ویست ہو جاتا ہوں، تو اس میں اگر ایک دو لوگ میرا چھوٹ جائے قرآن کی تلاوت کرنے میں، تو وہ مجھ سے غلطی سے جیسے میں چھوٹ جائے، تو مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی.
ہاں جی ضرور، شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، ضرور بتائیں گے.
شکریہ آپ کا پروگرام بہت، میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں سعودی عربیہ میں اس ٹائم ہوں دفاع عالم میں.
بہت شکریہ، بہت شکریہ،
بہت شکریہ آپ کا بھی، حتماً ضرور ہمیں کال کیجیے گا جب بھی کوئی مسئلہ ہو، ضرور آپ کا جواب دیا جائے گا، شکریہ. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ناظر سعودی عرب سے کال فرما رہے تھے. جی کفایت صاحب واضح ہوا آپ کے لیے سوال،
جی اور یہ ایسا سوال ہے جو بہت واقع خاص طور پر رمضان میں ایک مبتلا بھی مسئلہ ہے، چونکہ قرآن کی سعادت سے کوئی محروم رہنا نہیں چاہتا. اگر ہمارا ایک بھائی جو بزنس مین ہے وہ بیٹھ کے بزنس بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
کوئی آیت رہ گئی کہیں پہ؟
جی
قرآن ہر جگہ پر،
یہ مثلاً اس کو آپ اگر یہ کہیں جیسے کہ کہیں آداب کے خلاف تو نہیں ہے یہ قرآن کے آداب کے خلاف، چونکہ ایک دفعہ توجہ ہم نے قرآن سے ہٹائی، ہم اپنے اس کسٹمر کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو ہم نے سامان دیا، دوبارہ ہم آ رہے ہیں، کوئی پھر یہ کہے کہ مثلاً یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے،
بہرحال اپنے بزنس بھی چلانا ہے، کام بھی کرنا ہے، بہرحال
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم ماہ رمضان میں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. جی
میں بہرحال خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسے جو ہے نا واقعاً یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک آدمی اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بھولے ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا لگائے ہوئے ہے، رابطہ رکھے ہوئے ہے، تو اس سے بہت بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ٹیلر میں بھی جائے تو قرآن پڑھے.
ہاں اس میں تمام گفتگو مکروہ ہے
سوائے قرآن
کے. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ قرآن
اذان کا ذکر وہاں پہ کر سکتا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ بزنس کے دوران بھی کوئی مسئلہ
نہیں ہے.
اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک اور کالر کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول روم سے ایک اور کالر دیکھتے ہیں. جی ہاں ناظرین ایک اور ناظر آپ ہی میں سے کال کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہوگا. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کہاں سے کون بول رہے ہیں؟
میں شاہجہ سے بول رہا ہوں، اور مجھے پوچھنے لگا کہ اگر ٹی وی میں آیتیں، میں شاہجہ سے جعفر بول رہا ہوں.
جی جی جعفر صاحب فرمائیں.
جیسے ٹی وی پر آیتیں آ رہی ہیں اور میں ایک بدل طرح کا ہمارے پائجامہ ہے یا پینٹ ہے اس میں اگر کچھ چھیٹیں پڑ رہی ہیں، تو کیا میں اس کو جائے سے دیکھ سکتا ہوں؟
جی دوبارہ آپ سوال واضح ہو گئے. جی
تلاوت کو مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں؟
ہاں صحیح صحیح، شکریہ. جی ابھی یہاں پہ مولانا بیٹھے ہیں، ضرور آپ کا جواب دیں گے. سوال آپ کے
لیے سوال یہ دیکھیے، ابھی جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ظاہری اور باطنی دونوں طہارت ہونی چاہیے، تو ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں سے جا رہے ہیں، ہمارے ایک پائجامے کے اوپر جو ہے وہ چھینٹیں آ جاتی ہیں کچھ، اب قرآن کے اوپر کچھ آیات آ رہی ہیں، جیسے یہاں
ٹی وی پہ
یعنی قرآن کی آیات ٹی وی کے اوپر آ رہی ہیں.
جی جی بالکل.
تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ پڑھ سکتے
ہیں،
یا خود قرآن میں بھی اگر خالی پائجامے کے اوپر چند ہمارے چھینٹیں آ چکی ہیں لیکن ہم باطہارت ہیں، وضو ہے ہمارا، تو کیا حکم ہے؟
تو حکم یہ ہے کہ یہ اصل میں لا یمسو الا المطہرون کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس ہاتھ لگانے سے جو مس کر رہے ہیں نا وہ مراد ہے طہارت، یعنی آپ کا طہارت ہونا. اگر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی پہ جو حروف آ رہے ہیں اور آپ کے کپڑے نجس ہیں، تو اس سے وہ نجاست وہاں سرایت نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں.
لیکن اگر ہمارے پائجامے پہ اور ہم ہاتھ لگا رہے ہیں، ہم باوضو ہیں،
ہاں تو کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں.
یعنی اگر ہم باوضو اور باغسل ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
ظاہری نجاست سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان باوضو ہونا چاہیے،
کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لباس بھی طاہر ہونا چاہیے، تو نماز میں چھینٹوں والے پائجامے سے نماز نہیں پڑھ سکتے،
کیونکہ وہ مکان کی چونکہ شرط ہوتی ہے، یہاں مکان کی شرط نہیں. آپ جس مکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر جب مکان کی شرط نہیں ہے وہاں لباس کی بھی شرط نہیں ہے،
لباس کی شرط نہیں ہے، اپنی طہارت.
جی امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو جعفر صاحب اور دوسرے جو ہمارے دوست سعودی عرب سے فون کر رہے تھے، امید ہے ظفر صاحب دونوں کو جواب ملا ہوگا. اور اسی طرح سے ہم ناظرین سے چاہیں گے کہ جو بھی کال کرنا چاہیں گے، ہمارے عالم دین یہاں پہ موجود ہیں، اس حوالے سے رمضان کے حوالے سے اور کوئی بھی سوال ان کا ہو، ہم ضرور آپ کا جواب دیں گے. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک اور بریک لیتے ہیں، وقت ہوا ہے بریک کا، اس کے بعد جو ہے آپ سے اور سوال پوچھیں گے. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا، پروگرام دیکھتے رہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک جو گفتگو ہوئی ہماری، وہ سارے مقدمات کی بحث تھی کہ انسان خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، انسان کے لیے کس طرح کی راہیں ہونی چاہیے، کیا راہ ہے، کون ہادی ہے، خدا نے کیسے پروگرام پیش کیے ہیں. لیکن سالک کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے، ترقی کی راہ طے کرنے کے لیے انسان اپنے لیے پروگرام بنائے کہ ترقی کی راہ کو انسان کیسے طے کرے. یہاں پر سب سے پہلا مرحلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مشارطہ، یعنی انسان اپنے لیے شرط بنائے، انسان اپنے لیے شرط رکھے، انسان اپنے آپ سے ایک وعدہ کرے. مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان سوچے کہ اگر مجھے گناہوں سے فاصلہ کرنا ہے، اگر مجھے آئندہ سے گناہ انجام نہیں دینے ہیں، اگر آئندہ مجھے برائی نہیں کرنی ہے، اگر آئندہ مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، اگر آئندہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے، مجھے کوئی فراڈ نہیں کرنا ہے، آئندہ مجھے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، تمام اچھائی کی راہوں کو طے کرنے کا سب سے پہلا قدم انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ انسان اپنے لیے شرط رکھے کہ آج کے بعد سے میں برائی کی طرف آگے نہیں بڑھوں گا. یعنی انسان یہاں پر سب سے پہلے قدم میں انسان اپنے لیے شرط رکھے، اسے کہتے ہیں مشارطہ، یعنی انسان اپنے آپ کو مقید بنائے. پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ کہ پروردگار میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں برائی کی طرف گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، آگے نہیں بڑھوں گا. اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس مشارطے کو انجام دینے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہے، وہ انسان کو اس بات کی یاد ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ یاد ہمیشہ موجود رہے، انسان کے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ موجود رہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. سب سے پہلا قدم ترقی کی راہ میں قدم رکھنے، آگے بڑھانے کے لیے، سب سے پہلا اسٹیپ عرفان کی راہ میں، سلوک کی راہ میں، اخلاق کی راہ میں، وہ یہ کہ انسان اپنے لیے مشارطہ کرے. مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر شرط رکھے، انسان اپنے آپ کو مشروط کرے کس بات کا؟ کہ آج کے بعد سے میں گناہوں کی طرف، میں برائیوں کی طرف، میں غلط کاموں کی طرف نہیں بڑھوں گا. کیسے نہیں بڑھوں گا، کیوں نہیں بڑھوں گا؟ اس کا سب سے جو اہم مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہے، اور میرا خالق جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس نے مجھے کسی اور کام کے لیے خلق کیا ہے. جس نے مجھے خلق کیا ہے وہ ایک دن مجھ سے حساب مانگے گا، ایک دن مجھ سے پوچھے گا تم نے کسی کا دل کیوں توڑا، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے کسی کا دل کیوں دکھایا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا، میں نے یہ کام تمہارے لیے واجب کہا تھا، واجب جانا تھا، تم نے اس واجب کو انجام کیوں نہیں دیا، میں نے اس کام کے لیے تمہیں منع کیا تھا، یہ کام حرام تھا، تم نے یہ کام کیوں انجام دیا. بہرحال یعنی انسان سب سے پہلے قدم پر اپنے لیے مشارطہ کرے. مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے شرط رکھے کہ آج کے بعد سے کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، میں گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا. کیونکہ پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہے، جس خالق نے مجھے خلق کیا ہے اس نے اس بات کا آرڈر دیا ہے، اس نے اس بات کا دستور دیا ہے مجھے کہ میں گناہ نہ کروں، میں فقط اچھائیوں کی راہ میں چلوں. اس نے اس بات کا حکم دیا ہے مجھے، ایک دن اگر میں نے برائی کی تو مجھے برائی کا جواب دینا پڑے گا، اگر میں نے اچھائیاں کی تو مجھے اچھائیوں کا نتیجہ حاصل ہونا ہے، اور میں اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ میں اچھے کام انجام دے سکوں. ان اچھے کاموں کے سلسلے میں ایک اچھا کام یہ ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے واجبات پر عمل کرے، اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں پر، جسے ہم محرمات، جسے ہم حرام کے نام سے جانتے ہیں، خدا اس سے ہم پرہیز کریں کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. تو سب سے پہلا قدم میرے عزیزوں یہاں پر انسان کی عملی راہ میں، انسان کی ترقی کی پہلے قدم میں انسان مشارطہ کرے، انسان اپنے لیے شرط رکھے تاکہ انسان کو یاد رہے انسان کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، اور اسے اس دنیا میں کیا کرنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین، پھر سے آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کو بڑے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کالز آ رہے ہیں. اور ہم معذرت خواہ بھی ہیں ان حضرات کا جو کال کر رہے ہیں اور نہیں لے سکتے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگر کال کرنا چاہیں تو آپ کل ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کا جواب ضرور دیں گے. تو دیکھتے رہے پروگرام مہمان خدا. جی مولانا اور کفایت صاحب.
جی ایک چیز اور ناظرین کو ایک چیز اور بتا دیں، جو ناظرین یعنی کال نہیں کر پاتے، شرکت نہیں کر پاتے، یا وقت کی کمی کی وجہ سے جن کا جواب ہم نہیں دے پاتے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ای میل کریں ہمیں. ہمارے ای میل ایڈریسز ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر. انشاءاللہ آپ کو ای میل کے ذریعے بھی جواب دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. جی
قبلہ، یہاں پہ ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں.
جی
دو منٹ میں آپ حسن ختام کے
طور پہ کچھ فرمائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آداب قرآن کریم ہیں، ان قرآن مجید کے آداب کو اگر ہم دیکھا جائے کہ ہم پہلے جو ہے نا باوضو ہوں، اس کے بعد ہم بسم اللہ استحاضہ کریں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھیں. ہر ایک آداب کو اگر ہم خود ایک تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہم پیغمبر گرامی قدر کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا چاہیں اور واقعات کو دیکھیں، تو عجیب واقعات ایسے ہیں کہ ہر ایک آداب میں سے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ جو برکت ہیں.
یعنی ایک ایک آداب ایسا ہے کہ اس پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے.
خود ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پیغمبر گرامی کا واقعہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے. فوراً تمام اصحاب سے فرماتے ہیں کہ یہاں سے جلدی چلو تاکہ کہیں آپ بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر واپس ہوتے ہیں تو واپس آنے پر اسی قبر پر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اس پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، کہ جس طرح ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، قرآن رحمت کا مہینہ ہے، اور وہ بھی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو یہاں پر رحمت ہمیں بھی شامل ہے،
یہاں رک کر چلو تاکہ ہم بھی اس رحمت میں شریک ہو
جائیں. تو پیغمبر سے اس واقعے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قبرستان بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہے، قبر بھی وہی ہے، اس وقت آنے جانے کا فرق ہے، کیا وجہ ٹائم بدل گیا، کیا واقعہ ہے؟ تو پیغمبر گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک بچہ تھا اس کا جس کو معلم نے قرآن میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سکھائی اسے. تو پہلے وہ عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں. تو عذاب کے فرشتوں کو لے لیا اور رحمت کے فرشتوں کو وہاں پر مستقر کرا. آپ دیکھیں کہ واقعی ہر ایک ادب کا ایک ایسا یعنی پس منظر ہے.
ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں جتنے بھی گناہگار مومنین ہیں،
جی جی،
سب کے عذاب کو گزر فرمائے،
خدا گزر فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کے آداب کے ساتھ ساتھ اس سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم صحیح طور پر دنیاوی اور اخروی فیض سے سرفراز ہو سکیں.
الہی آمین، الہی آمین. انشاءاللہ پھر جتنے بھی مطالب رہ گئے آپ سے
کل اسی موضوع پر انشاءاللہ
دیں گے.
بہت بہتر انشاءاللہ.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا. ہمیں لکھے ای میلز کیجیے، جیسے کہ فائز صاحب نے بھی عرض کیا، یہاں پہ ای میل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کال نہیں کر پاتے. تو کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی یہیں پہ، اسی وقت یہیں پہ، یہی مہمان ہوں گے اور موضوع بھی یہی ہوگا. خدا حافظ. فی امان اللہ.